बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह निसा की आयत नंबर 150 से 152 तक की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब अली अरबाबी ने। और सामिन, हमारी ये नशियात शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। और सामिन, हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी थोड़ी ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश सुनेंगे, उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। नात के बाद नशरियात का अगला प्रोग्राम होगा यादों के झरोके, और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां। उसके बाद नशर होगा प्रोग्राम आईने सहाफत, और आईने सहाफत के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम दरख्शां सितारे। ईरानी फन तामीर हमारी इस वक्त की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समय पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। गिर्दोपेश, जी हाँ सामिन, गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। और गिर्दोपेश में आलमी खबरों के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी ताहा शमीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समाअत फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। FATF से पाकिस्तान के निकलने की जमीन हमवार, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, खुशियां मनाना कबल अज वक्त होगा, हना रब्बानी घर। हिंदुस्तान में अग्निपथ समेत बीजेपी हुकूमत के दिगर इकदाम के खिलाफ एहतजाज जारी, दिल्ली और लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कारकुनों का मुजाहरा। मगरिब के जहरीली प्रोपेगंडे पर ईरान का सख्त रद्दअमल, एटमी तनसीबात के अतराफ में तरक्याती कामों से आलमी इदारे को पेशगी मुतला किया गया था, तर्जमान महकमे एटमी तवानाई। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FATF की वाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी की राह हमवार होने पर कौम को मुबारकबाद दी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से तमाम शरायत पूरी करने के FATF के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वाइट लिस्ट में वापसी से इक्तसादी सूरत हाल बेहतर होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अक्टूबर में FATF टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। उधर पाकिस्तान के वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर हना रब्बानी खर का कहना है कि FATF का इकदाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के इकदाम की कड़ी है, इस मामले पर जश्न मनाना कबल अज वक्त होगा। काबिल जिक्र है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर डॉ मार्क्स प्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान ने तमाम शरायत मुकम्मल कर ली हैं और इसे ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। वाजरे की जुमे की शाम जर्मनी में होने वाले FATF के इजलास में पाकिस्तान समेत दिगर ममालिक को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला मुतवक्के था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ मुल्क में हंगामा आरई के बाद फौज ने आज भर्ती का अमल जल्द शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि दो दिन में फौज की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ہندوستانی فوج میں نوجوانوں کی بھرتی کے لیے اعلان کردہ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جمعے کو تیسرے دن بھی جاری رہا اور اس ملک کی کئی ریاستوں میں جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف بہار، اتر پردیش، ہریانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان اور دارالحکومت دہلی سمیت دیگر ریاستوں میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے کئی مقامات پر ریل روڈ ٹریفک میں خلل ڈالا اور کئی گاڑیوں کو نظر آتش کیا۔ بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں اور عام آدمی پارٹی کے طلبہ ونگ نے دہلی اور لکھنؤ میں احتجاج کیا، جہاں آئی ٹی او میٹرو اسٹیشن کے نزدیک پلے کارڈز اٹھائے طلبہ کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی، جہاں انہوں نے دفاعی خدمات میں نئی متعارف کرائی گئی بھرتی اسکیم کے خلاف احتجاج کیا اور اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پرانے دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر اور آئی ٹی او میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 5 میں دھرنا دیا اور اگنی پتھ مخالف نعرے لگائے۔ طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF سمیت سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کاروائی کی اور دہلی پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا۔ بہار سے اطلاعات ہیں کہ مظاہرین نے خاص طور پر ریلوے کو نشانہ بناتے ہوئے 8 ٹرینوں کو آگ لگا دی۔ بکسر اور نالندہ اضلاع میں مظاہرین نے ریلوے ٹریک کو بھی نظر آتش کر دیا، جس سے ریلوے ٹریفک ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ دریاسنا نئی بھرتی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف ملک میں ہنگامہ آرائی کے بعد وائس چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل BS راجو نے جمعے کو بھرتی کا عمل جلد شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2 دن میں فوج کی ویب سائٹ پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ فوج نے بھی واضح کیا کہ مستقبل میں جوانوں کی بھرتی صرف اگنی پتھ اسکیم کے تحت کی جائے گی اور پرانے عمل کے تحت بھرتی روک دی گئی ہے۔ فوج کی جانب سے احتجاج کرنے والے نوجوانوں سے کہا گیا کہ وہ ایجیٹیشن چھوڑ دیں اور بھرتی کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ بھرتی کا عمل جلد شروع ہونے والا ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں پے در پے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے آج کابل کے پروان علاقے میں پیش آئے ہیں، جبکہ جھڑپوں اور اکا دکا فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس بار سکھوں کے گردوارے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ خبروں میں بتایا گیا کہ گردوارے پر حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ واقعہ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی پھٹنے کے نتیجے میں پیش آیا۔ افغانستان میں بالخصوص کابل، قندوز اور بلخ صوبوں میں حالیہ مہینوں میں متعدد دھماکے ہوتے رہے، جن میں سینکڑوں افراد خاص طور پر نمازی اور شیعہ طالب علم شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اکثر حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ جمعے کو صبح قندوز میں اہل سنت کی ایک مسجد میں ہونے والے دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے ترجمان نے نتنز میں ایٹمی مرکز کے اطراف میں ایران کے ترقیاتی امور کے بارے میں مغرب کے زہریلے پروپیگنڈے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ایران سیف گارڈ پروٹوکول سے ہٹ کر اطلاعات فراہم کرنے کا کوئی فریضہ نہیں رکھتا، مگر تہران نے نتنز کے ایٹمی مرکز کے اطراف میں اپنی ترقیاتی سرگرمیوں سے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو باخبر کیا ہے۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے جمعے کے روز اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ ایران نتنز ایٹمی سائٹ کے جنوب میں سرنگیں کھود رہا ہے۔ اس اخبار کی رپورٹ میں اسی طرح یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران پہاڑوں کے نیچے ایٹمی تنصیبات تیار کر رہا ہے تاکہ بمباری اور الیکٹرانک حملوں کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اخبار نیویارک ٹائمز نے رپورٹ شائع کر کے اس بات کی کوشش کی تھی کہ نتنز میں ایران کے ترقیاتی اقدامات کو خفیہ اور خطرناک اقدامات ظاہر کرے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے نور نیوز سے گفتگو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ نقل و انتقال کا عمل ایران کے ایٹمی مرکز کی سیکورٹی بڑھانے کے لیے انجام پایا ہے اور اس سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو باخبر بھی کیا گیا ہے۔ کہا کہ ایران کے اقدامات کے مکمل شفافیت کے پیش نظر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غلط فائدہ اٹھانے اور یا شک و شبہ پیدا کرنے کی صہیونی ذرائع کی کوششیں کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے گزشتہ برس کہ ایران کے ایٹمی مرکز پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حساس ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کے لیے سیکورٹی اقدامات مزید سخت کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایران کے تمام اقدامات سے IAEA مکمل طور پر باخبر ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتی ہے، یہاں تک کہ ایران کے ایٹمی مرکز پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں کوئی اقدام تک نہیں کیا ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے کہا کہ ایران کی کوئی ایسی ایٹمی سائٹ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں IAEA کو آگاہی نہ ہو، اور ایران نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ان سب کے بارے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو باخبر کیا ہے۔ بیرون ملک اسکولوں اور تعلیم و تربیت کے بین الاقوامی امور کے مرکز کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے اسکولوں میں ان افغان بچوں کی تعلیم کے لیے بھی رجسٹریشن سے کوئی قانونی دستاویزات کوئی قانونی دستاویز تک موجود نہیں ہے۔ ایران خلاف مختلف قسم کے پابندیوں کے باوجود تہران نے افغان مہاجروں کی قابل ذکر مدد کی ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں نے اب تک افغان مہاجروں کی مدد و حمایت کی بنا پر ایران کی قدردانی کرنے سے گریز کیا ہے۔ بیرون ملک اسکولوں اور تعلیم و تربیت کے بین الاقوامی امور کے مرکز کے سربراہ مہدی فیاضی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی طلباء کی زیادہ تر تعداد افغان شہریوں پر مشتمل ہے جو ایران میں اچھی اور مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں زیر تعلیم افغان طلباء کی تعداد 500,000 تک ہے، جبکہ اسکولوں میں ان بچوں تک کا داخلہ لیا جا رہا ہے جن کے پاس کوئی شناختی کارڈ یا قانونی دستاویز تک موجود نہیں ہے تاکہ وہ تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے پورٹ اینڈ شپنگ امور کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ چابہار بندرگاہ میں اندرون و بیرونی سرمایہ کاری کی ترغیب کا عمل جاری ہے اور ایران کی جانب سے اس علاقے میں ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ایران کے صوبے چابہار کی بندرگاہ ایران کی ایک ایسی بندرگاہ ہے جو بحر ہند میں بحیرہ مکران میں واقع ہے۔ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی بنا پر وسطی ایشیا کی خشکی میں محصور مختلف ملکوں میں جملہ افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرقزستان اور قزاقستان کے سمندر تک رسائی کا نزدیک اور آسان ترین ذریعہ ہے جو ان ملکوں کو دنیا کے آزاد سمندر سے بھی جوڑتا ہے۔ اسی بنا پر اس بندرگاہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے پورٹ اینڈ شپنگ امور کے ڈائریکٹر ناصر روان بخش نے اسنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی تجارت کے فروغ اور تجارتی لین دین کی توسیع میں بحری نقل و حمل کو کم قیمت اور پران راہ کے اعتبار سے خاص اہمیت حاصل ہے، جس کی بنا پر بحری نقل و حمل کا عمل ساحلی ملکوں میں رقابت کا ذریعہ بھی بنا ہوا ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے پورٹ اینڈ شپنگ امور کے ڈائریکٹر ناصر روان بخش نے کہا کہ اس پوزیشن اور قدرتی ظرفیت و توانائی سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف ممالک اس سمندر میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران بھی اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے شمال و جنوب اور مشرق سے مغرب کی طرف جغرافیائی پوزیشن کے پیش نظر دنیا کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے پورٹ اینڈ شپنگ امور کے ڈائریکٹر ناصر روان بخش نے کہا کہ ایران کی چابہار بندرگاہ آزاد سمندر میں داخل ہونے کے ایک اہم دروازے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی بنا پر مختلف ممالک کی توجہ اس بندرگاہ پر مرکوز رہتی ہے اور بہت سے ممالک اور کمپنیوں نے اسی بنا پر اس بندرگاہ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لی ہے اور اہم سمجھوتے طے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں چابہار بندرگاہ کی توسیع سے متعلق ایران، ہندوستان اور افغانستان کے سہ فریقی سمجھوتے کی طرف اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے پورٹ اینڈ شپنگ امور کے ڈائریکٹر ناصر روان بخش نے کہا کہ چنانچہ اس بندرگاہ کی بدولت ایران کے راستے پڑوسی ملکوں کی تجارت اور آزاد سمندر تک ان کی رسائی کے تعلق سے چابہار بندرگاہ اہم اور مناسب ذریعہ ہے۔ امریکی فوجوں نے شام کا 10 ٹرک گندم لوٹ لیا۔ مشرقی شام میں قابض امریکی فوجی اس ملک کے گندم کے حامل ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کو پڑوسی ملکوں میں اسمگل کر رہے ہیں۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی فوجوں نے 40 گندم کی کھیپ شام کے الجزیرہ علاقے سے لوٹی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قابض اور دہشت گرد امریکی فوجوں نے گندم لوٹنے کے بعد اسے شمالی عراق میں اپنی چھاونیوں میں بھیج دیا ہے۔ شام کی وزارت پیٹرولیم کے اعداد و شمار کے مطابق قابض امریکی فوجی اور ان کے ایجنٹ روزانہ شام کا 70,000 تیل چوری کر لیتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے قبل اپنے بیان میں کھل کر کہا تھا کہ شام میں اس ملک کے فوجیوں کی موجودگی اس کے تیل کے کنوؤں کی وجہ سے ہے۔ امریکہ گزشتہ 10 سے دہشت گردی اور داعش کے خلاف جنگ کے بہانے اس ملک کے علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہا ہے اور تیل سے مالا مال شامی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ ترک صدر دہشت گردوں کو شمالی شام میں بسانا چاہتے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل المغداد نے روس شام کوآرڈینیٹر وفود کے مشترکہ اجلاس میں اقوام متحدہ سے وابستہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اردوغان کی تما اور شام میں دہشت گردوں کو اس علاقے میں بسانے کے پروگرام کی مذمت کریں جس سے ترکی امن زون کہتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مئی کے مہینے میں شامی سرحدوں میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے مقصد کا اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انقرہ شام سے ملحق اپنی سرحدوں پر 30 کلومیٹر وسیع سیکورٹی بیلٹ کو مکمل کرے گا۔ ترکی نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے بہانے تقریباً 2.5 سال پہلے شمالی اور شمال مشرقی شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر کے ترک فوج کو تعینات کر دیا ہے جو اب بھی وہاں موجود ہیں۔ غاصب اسرائیلی حکومت نے صہیونی کالونی کی جانب 2 راکٹ فائر کیے جانے کے بہانے غزہ کے مرکزی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ اسلامی استقامت پورے فلسطین میں ملت فلسطین کی سپر اور دشمن پر کاری وار کرنے کے لیے کھلی ہوئی تلوار ہوگی۔ حالیہ مہینوں میں فلسطینی عوام پر صہیونی فوجوں کے حملوں اور فائرنگ میں تیزی آ گئی ہے اور ان حملوں کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے گزشتہ روز شمالی غزہ پٹی کے بیت حانون پر بمباری کی تھی، جبکہ سنیچر کے صبح غزہ سے اسقلان صہیونی کالونی پر 2 راکٹ فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ صہیونی کالونی اسقلان کی جانب راکٹ فائر کیے جانے کے بعد صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر غزہ کے مرکزی علاقے کو آج نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں پر بھی فائرنگ کی جو جنوبی غزہ پٹی میں واقع خان یونس کے شہر کے مشرقی حصے میں ہائی رکاوٹوں کے قریب جا رہے تھے۔ فلسطینی ذرائع نے شمال مغربی غزہ میں فلسطینی ماہی گیروں کی جانب صہیونی فوج کے جنگی گن بوٹوں کے فائرنگ کی جانب بھی فائرنگ کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ غزہ پٹی سے مقبوضہ فلسطین کی جانب ایک راکٹ فائر کیے جانے کا جواب ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرایہ القس نے اسقلان پر راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ کارروائی 3 فلسطینیوں کی شہادت کے جواب میں کی گئی ہے۔ صہیونی فوجوں نے جمعے کی صبح مشرق جنین پر حملہ کر کے ایک فلسطینی کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس میں 3 فلسطینی سوار تھے۔ اس واقعے میں گاڑی میں سوار 3 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے تاکید کے ساتھ کہا کہ غزہ پٹی پر صہیونی دشمن کا آج کا حملہ بیت المقدس، غرب اردن اور 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر جارحیت کا تسلسل ہے اور اس کی تازہ ترین مثال جنین میں 3 فلسطینیوں کی شہادت ہے۔ حازم قاسم نے کہا کہ اسلامی استقامت پورے فلسطین میں ملت فلسطین کے سپر اور دشمن پر کاری وار کرنے کے لیے کھلی ہوئی تلوار ہوگی۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ صہیونیوں کے جرائم کے باوجود بیت المقدس کے غاصبوں کے خلاف فلسطینی عوام کے جائز جدوجہد فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کے حصول تک جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ڈاکٹر راشد صاحب، حکومت پاکستان اور کالعدم شدت پسند جماعت تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کی خبریں ہیں، تازہ ترین صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھیں، ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان، تھوڑا سا میں یہ فرق بتاتا چلوں، بعض دفعہ ہم میڈیا کے اندر بھی اور گفتگو میں، ایک ہے طالبان افغانستان ہے اور ایک تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی۔ اب بظاہر دونوں کے ساتھ طالبان لفظ بولا جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ طالبان آیا وہی افغان طالبان ہیں کہ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، اور ان کا کوئی ٹوٹا ہوا گروپ ہے جو پاکستان میں ہے اور وہ مختلف سرگرمیوں میں۔ تو یہ دو، یعنی طالبان افغانستان اور طالبان پاکستان، یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ البتہ فکری لحاظ سے اور اپنی نظریاتی ساخت کے لحاظ سے یہ بالکل ایک ہیں، اور دونوں نے اس علاقے میں، پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی، بعض مسائل میں مل کر کام کیا ہے۔ ابھی تازہ ترین جو ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، جو افغان طالبان جو ابھی اقتدار میں ہیں، ان کے جو وزیر داخلہ ہیں سراج الدین حقانی، انہوں نے کہا کہ ہم طالبان پہ کسی طرح کا، یعنی طالبان پاکستان پہ، ٹی ٹی پی پہ کسی طرح کا کوئی دباؤ ڈال نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے مل کے جہاد کیا ہے، ہم نے مل کے افغانستان کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پہ مل کے سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کیا، یا بقول ان کے امریکہ کا جو انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں مقابلہ کیا، تو اس میں یہ طالبان کے جو پاکستانی دھڑا تھا وہ بھی ان کے شانہ بشانہ تھا۔ تو لہٰذا اس تھوڑی سی جو کنفیوژن ہے اس کو میں دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اگست 2021 میں طالبان افغانستان میں برسر اقتدار ہیں، اس وقت سے لے کے پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی معاملات درست کیے جائیں، کیونکہ ٹی ٹی پی نے، بہرحال اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں، اور یہ ایسا گروہ ہے کہ جو کھلے عام حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، حکومت کی ریٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے جو مطالبات ہیں وہ خود بعض آئین سے متصادم ہیں، یا حکومت پاکستان کے جو رائج اصول و قوانین ہیں اس کی مخالفت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس طرح کی عسکری کاروائیوں اور اس طرح کے شدت پسندانہ نظریات کی وجہ سے ٹی ٹی پی کو حکومت پاکستان نے ایک ممنوعہ گروہ یا ایک ممنوعہ شدت پسند جماعت کے طور پہ اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت ٹی ٹی پی پاکستانی قوانین کے مطابق ایک کالعدم جماعت ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی تنظیم کالعدم ہوتی ہے تو حکومت کسی طریقے سے براہ راست اس سے مذاکرات ہی نہیں کر سکتی، چونکہ وہ اس کو کالعدم کرا چکے دے چکے ہوتے ہیں، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ اس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کریں تو گویا آپ نے اس کو تسلیم کیا ہوا۔ تو اس وقت پاکستان کی جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ وہ براہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی بھی کامیاب طریقہ کار منظر عام پر نہیں آیا، اور طالبان افغانستان کے عنوان سے بھی اور طالبان پاکستان کے عنوان سے بھی اگر دونوں کو دیکھا جائے تو اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر سی نظر آتی ہے کہ دونوں ایک ساتھ بھی ہیں اور حکومت ہونے کے بنیاد پہ اظہار بھی کرتے ہیں۔ مثلا جو اس وقت طالبان حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بات کی ہے کہ ہم اپنی افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف، بالخصوص پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی واضح طور پر انہوں نے ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ دوسری طرف سراج الدین حقانی جو افغان طالبان کے وزیر داخلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی طرح کا دباؤ ان پہ نہیں ڈال سکتے، یعنی ان کو ایک لحاظ سے وہ فری ہینڈ دے رہے ہیں۔ اور یوں بھی اس وقت طالبان جو ٹی ٹی پی ہے ماضی کے مقابلے میں اس وقت بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ بہتر پوزیشن اس میں کہ ایک تو یہ کہ طالبان کے ساتھ اس کا ایک نظریاتی ایک بندھن ہے، اور وہ ایک دوسرے کے مسلکی اور مکتبی ساتھی ہیں، مل کے انہوں نے جنگ جویانہ اور بقول ان کے شہادت پسندانہ اور جہادی کاروائیوں میں قدم بقدم ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلے جب اشرف غنی کی حکومت تھی یا اس سے پہلے حامد کرزئی کی حکومت تھی، تو اس میں جب بھی حکومتوں پہ دباؤ پڑتا تھا باہر سے، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے چاہے پاکستان کی طرف سے، تو بہرحال ان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ نہ کچھ کاروائیاں عمل میں آتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود چونکہ ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ساتھ تھے، تو بعض سرحدی علاقوں میں بعض دفعہ ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ خود امریکی فورسز کی طرف سے بھی ڈرونز اٹیک بھی ٹی ٹی پی کے خلاف کیے گئے، اور ان کے ایک دو تو بڑے معروف جو کمانڈر تھے، جو ان کے چیف سطح کے تھے، وہ بھی مارے گئے امریکی ڈرون طیاروں میں۔ اور اس وقت ظاہر ہے نہ امریکہ وہاں پہ موجود ہے کہ ان پہ ڈرون حملے کرے، نہ حامد کرزئی ٹائپ حکومت موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو پہلے کی نسبت بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو کسی نتیجے پہ پہنچائے، چونکہ اس کے بہرحال طالبان افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ ایک 50 رکنی جرگہ بیٹھا اس موضوع پہ، وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ چکا. اب یہ طے کیا جا رہا ہے کہ ایک پاکستان کے معروف دیوبند عالم دین ہیں مفتی تقی عثمانی، ان کی قیادت میں ایک 13 رکنی وفد جو ہے وہ جا کے مذاکرات کے لیے جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے عنوان سے داخلی اختلاف ہے. ایک تو یہ ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں ان سے مذاکرات کی قائل ہی نہیں ہیں، ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس کو سختی سے دبا دیا جائے، کچل دیا جائے. بعض جماعتیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا آئی ایس آئی اس مسئلے کو حل کرے، اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر اس کو پیش کرنا چاہیے. اسی طرح اور بھی جو تنظیمیں ہیں ان کے اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے مطالبات ہیں، تو یہ خود یہ جو تقسیم ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ خود بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے. دوسری طرف ٹی ٹی پی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کے اندر بھی 2-3 اسکول آف تھاٹ موجود ہیں، بعض پاکستان سے مذاکرات کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر اسلامی حکومت ہے اور اس میں چونکہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں تو ان کے خلاف جہاد واجب ہے. ایک گروہ جو کسی حد تک پاکستان کی آئی ایس آئی یا فوج سے رابطے میں ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مسئلے کا حل چاہتا ہے، جبکہ جو پاکستان کے مطالبے ہیں حکومت پاکستان کے بڑے واضح واضح سے مطالبات ہیں کہ ٹی ٹی پی کو چونکہ یہ کالعدم ہے ختم کرنا چاہیے، اور اگر یہ آئین کی پابندی نہیں کرتے پاکستانی آئین کی نہیں تو ان کو کچل دینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ انہیں مجبور کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر رہ کے افغان طالبان سے اپنا کوئی ربط نہ رکھیں. تو یہ مطالبات ہیں. دوسری طرف ٹی ٹی پی کے جو مطالبات ہیں وہ بھی بڑے واضح سے ہیں، وہ قبائلی سسٹم کو اور جو قبائلی علاقے جو ایجنسیز تھیں جو اس وقت صبح خیبر پختونخوا میں ضم کر دی گئی ہیں ان کی واپسی کی بات کرتے ہیں، قیدیوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں، مقدمات ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور قبائلی علاقوں سے پاکستانی فوج کے انخلاء کی بات کرتے ہیں. تو یہ دونوں طرف کے مطالبات ہیں، اور تازہ ترین صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی کسی نتیجے پہ پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تیرا وصف کیسے کریں چار گر تو ہی داد خا کا دادگر، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در
سارا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 خرداد، 18 ذیقعد اور 18 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ ذیقعد سن 439 ہجری قمری کو ایران کے مشہور ریاضی داں، منجم، دانشور اور شاعر عمر خیام نیشاپوری پیدا ہوئے. خیام کا علمی مقام ان کے ادبی مقام سے کہیں بلند ہے، لیکن انہیں اپنی ربائیوں سے زیادہ شہرت ملی جن کا دنیا کی اکثر زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. برطانوی شاعر اور ماہر مشرقیات ایڈورڈ فٹس جیرالڈ نے سب سے پہلے ربائیات خیام کا انگریزی میں ترجمہ کیا، جس کا ادب دوستوں نے بہت خیر مقدم کیا. خیام نے بعض ماہرین کے ہمراہ شمسی کیلنڈر کی اصلاح کی، جسے جلالی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. ربائیات کے علاوہ خیام کی کتابوں میں نوروز نامہ، تاریخ آداب جشن نوروزی اور جبر و مقابلہ جیسی کتابیں آج بھی محفوظ ہیں. اٹھارہ جون سن 1583 عیسوی کو دنیا کی پہلی بیمہ پالیسی خریدی گئی. یہ بیمہ پالیسی رچرڈ مارٹن نے خریدی. اس نے تاجروں کی بحری پالیسی لینے والے ایک گروپ کو ولیم گبنز نامی شخص کی 383 پونڈ 6 شلنگ اور 8 پینی کی بیمہ پالیسی کے عوض 30 پونڈ 13 شلنگ اور 4 پینی پریمیم کی ادائیگی کی تھی. اس بیمہ پالیسی میں معاہدہ کیا گیا تھا کہ اگر ولیم گبنز کا انتقال ایک سال کے عرصے میں ہو گیا تو اسے بیمے کی رقم ادا کر دی جائے گی. اتفاق سے 11 ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا. بیمہ کمپنی نے بہانے سے کام لینا شروع کیا اور یہ دلیل دی کہ ولیم گبنز کا انتقال 28 دنوں پر مشتمل 12 مہینوں کے بعد ہوا ہے. معاملہ عدالت تک پہنچا اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ سال کو رائج کیلنڈر کے حساب سے تسلیم کیا جائے. چنانچہ عدالتی فیصلے کے مطابق بیمہ کمپنی کی جانب سے رچرڈ مارٹن کو بیمہ گزار کی حیثیت سے بیمے کی رقم ادا کر دی گئی. اٹھارہ جون سن 1928 عیسوی کو قطب جنوبی کو دریافت کرنے والے ناروے کے بحری سیاح رولڈ گریوننگ ایمنڈسن کا انتقال ہوا. ایمنڈسن پہلے شخص تھے جو روئے زمین کی سرترین جگہ کو دریافت اور اس پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوئے. وہ قطب شمالی کو دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے پہلے ہی کسی اور شخص نے یہ کام کر دیا. البتہ رولڈ گریوننگ ایمنڈسن نا امید نہ ہوئے. انہوں نے سن 1911 میں قطب جنوبی کو دریافت کرنے کے لیے ایک برطانوی مہم جو ٹیم سے دلچسپ مقابلہ کیا. 14 دسمبر سن 1911 کو وہ یہ مقابلہ جیت گئے اور قطب جنوبی پر قدم رکھ دیا. ایمنڈسن 18 جون سن 1928 عیسوی کو ایک طیارے پر سوار ہوئے، لیکن قطب شمالی کی فضا میں پہنچ کر ان کا طیارہ گر گیا اور ان کی لاش کا کچھ پتہ نہ چلا. اسی بنا پر ناروے کی حکومت نے ایمنڈسن کے یوم وفات 18 جون کو عام تعطیل قرار دے دیا. ناروے میں ایمنڈسن کے یوم پیدائش پر بھی ان کی یاد میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اٹھارہ جون سن 1997 عیسوی کو ترکی کے اسلام پسند وزیراعظم نجم الدین اربکان ملک کی فوج کے دباؤ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے۔ ان کی قیادت میں رفاہ پارٹی نے دسمبر سن 1994 میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی اور مخلوط حکومت تشکیل دی، لیکن ترکی کے فوجی کمانڈروں اور دین مخالف طاقتوں نے اربکان حکومت کے راستے میں مشکلات کھڑی کیں۔ نجم الدین اربکان کے نزدیک اسلام پسندوں کی سرکوبی جمہوریت کے خلاف تھی اور وہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے مخالف تھے۔ انہوں نے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن فروری سن 1997 عیسوی میں ترکی کی قومی سلامتی کونسل نے، جس میں فوج کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، وزیراعظم کے لیے احکامات جاری کیے جن میں اسلام پسندوں سے مقابلے کا حکم بھی شامل تھا۔ اس کے چار مہینے کے بعد آج کے دن یعنی 18 جون کو نجم الدین اربکان وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ نجم الدین اربکان پر ان کے خیالات اور نظریات کی وجہ سے مقدمہ چلایا گیا اور 5 سال کے لیے سیاسی سرگرمیوں سے محرومی کی سزا دی گئی۔ علاوہ ازیں رفاہ پارٹی پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ فروری سن 2011 میں نجم الدین اربکان کا انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے. ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں. ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں. اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے. بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں. خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے. کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے. اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا.
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے. اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی. اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں. اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن، اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے. اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے. آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے. تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے. اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے. پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالا بن جاتے.
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے. صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے، لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے و خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانہ قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے؟ پس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، مختلف اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران: مسائل کو جڑ سے ختم کریں گے اصفہان میں صدر رئیسی۔ روزنامہ العرب: محمد بن سلمان انقرہ میں، سعودی عرب بحران سے آگے بڑھ چکا ہے تو کیا اردوغان بھی بدلیں گے؟ نیو یارک ٹائمز: برطانیہ نے جولیان آسانج کی حوالگی کو منظوری دے دی۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز: دنیا ہمیں امریکہ پر اعتماد نہ کرنے کا حق دے، صدر ایران۔ روزنامہ سیاست روز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے امریکہ کی نئی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ایک طرف یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف پابندیاں بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہ کرنے پر صحیح ٹھہرائے۔ صدر ایران نے کہا کہ امریکی پابندیوں کے ذریعے ہمیں محدود کرنا چاہتے ہیں، تاہم اب تک جو ہم پابندیوں سے باہر نکلنے کی راہ تلاش کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اس کی وجہ جہاد کی سطح پر کام ہے، پابندیوں کو ناکام بنانا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم: کچھ گھنٹوں میں ہی بحر اوسط میں اسرائیل کے گیس اسٹیشن کو بند کر سکتے ہیں، سید حسن نصر اللہ۔ رائے الیوم اخبار لکھتا ہے کہ عمان میں اسرائیل کے سابق سفیر اور تجزیہ نگار اودید ایران نے اپنے ایک تجزیاتی مقالے میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سرحدی تنازع میں لبنان نے امریکہ سے رابطہ کر کے سرحدی معاملے پر ثالثی کو دوبارہ شروع کیے جانے کی خواہش ظاہر کی، اور اس وقت امریکی حکومت کا ایک اعلیٰ عہدیدار اسی مقصد کے لیے علاقے میں موجود ہے، اور ہمیں امید ہے کہ لبنان میں موجودہ معاشی بحران اسے منصفانہ لچک دکھانے پر تیار کرے گا۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت: اگنی پتھ کی چنگاری شولوں میں تبدیل، ملک کی 13 ریاستوں میں پرتشدد مظاہرے۔ ہندوستان ٹائمز: ہندوستان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے، دو بار دورہ کر چکا ہوں۔ بائیڈن اور روزنامہ جسارت ایف اے ٹی ایف پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے پر آمادہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، وائٹ لسٹ میں واپسی سے اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ جنگ نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے تمام شرائط پوری کرنے کے ایف اے ٹی ایف کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ لسٹ میں واپسی سے اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس میں شامل فوجی اور سول قیادت اور ٹیم کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ تمام ادارے اور متعلقہ افراد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہنا ربا نکھر اور وزارت خارجہ کی ٹیم کی کارکردگی قابل ستائش۔ ایف اے ٹی ایف کا بیان پاکستان کی عالمی ساکھ کی بحالی کا اعلان ہے۔ روزنامہ سیاست، اگنی پتھ اسکیم کے خلاف تشدد، ملک میں بے روزگاری بحران کا ثبوت۔ روزنامہ سیاست اس بارے میں لکھتا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن تشدد پر کہا ہے کہ پہلے تین متنازع زرعی پالیسیوں کو متعارف کراتے ہوئے کسانوں کو سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کیا گیا، اب فوج میں اگنی پتھ اسکیم متعارف کراتے ہوئے ملک کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اب پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، امام حسین علیہ السلام کے اربعین میں 50 لاکھ سے زیادہ ایرانی عراق جا سکتے ہیں۔ اور فارس نیوز ایجنسی، علاقائی ملکوں کے تعاون سے بحری سلامتی کو یقینی بنائیں گے ایرانی بحریہ کے کمانڈر۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم غیبت صغریٰ میں معروف شیعہ عالم دین شیخ کلینی سے متعلق عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، شیخ کلینی کی جنہیں لوگ حقو اور نیک کردار انسان جانتے ہیں، احادیث و روایات کی شناخت میں تبہر رکھتے تھے، یہاں تک کہ شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے افراد ان کو اپنی مذہبی اور دینی تحقیقات کا مرجع و مرکز قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر سقط الاسلام یعنی اسلام کی قابل اعتماد شخصیت کا لقب ان سے ہی مختص کیا گیا ہے۔ ان کی تالیف کردہ اہم ترین اور نفیس ترین کتاب کافی ہے، جو مذہب تشیع کی 4 معتبر کتب احادیث میں سے ایک ہے۔ شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی، جو شیخ کلینی سے معروف ہیں، کی گنا قدر کتاب کافی ہے۔ آپ 3ری صدی ہجری کے نامور شیعہ عالم دین، فقیہ اور محدث ہیں۔ شیخ کلینی 258 ہجری قمری میں، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دوران امامت میں، رائے شہر کے مضافات میں واقع علاقے کلین میں ایک با فضل و کمال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار اور ماموں کا شمار اپنے دور کے جید اور ممتاز علماء میں ہوتا تھا۔ شیخ کلینی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک عمر مجاہدت کے بعد 329 ہجری قمری میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنی علمی سرگرمیاں اور تحقیقات حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کے موقع پر انجام دیں، اسی لیے آپ نے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے چار نائبین خاص کو، جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے اور جو امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے، درک کیا تھا اور اصولی طور پر ان نائبین خاص کے ذریعے سے امام معصوم تک رسائی آپ کے لیے میسر تھی۔ شیخ کلینی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار اور ماموں سے ہی حاصل کی اور پھر مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے وہ شہر رائے گئے۔ اس زمانے میں باوجود کہ شہر رائے کے بیشتر عوام شافعی اور حنفی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن دیہی علاقوں کے عوام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھنے والے اور ان کے شیدائی تھے، اور ان کا اخلاق اور نیک کردار دوسروں کو بھی احترام پر مجبور کر دیتا تھا۔ اسی بنا پر شہر رائے شیعہ نشین آبادی سے معروف تھا۔ یہی خصوصیت اس بات کا سبب بنی کہ رائے شہر اس دور میں اسماعیلیہ، حنفی، شافعی اور شیعہ مذاہب کے پیروکاروں کے افکار و نظریات کے ٹکراؤ کا مرکز بن گیا تھا۔ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے رائے شہر میں ابو الحسن محمد بن اسدی کوفی سے علوم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں قرمتیان فرقہ، جو زرتشت مانوی اور اسلامی عقائد سے مخلوط ایک فرقہ تھا، مسلمانوں کے عقائد اور مقدسات کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ چنانچہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے کے منحرف عقائد کے خلاف ایک کتاب الرد علی القرامطہ تحریر فرمائی، جس کے سبب شیعوں کو قرامطیان کے انحرافی اور گمراہ کن عقائد کا علم ہوا اور اس طرح سے انہوں نے اپنے حقیقی عقائد کا تحفظ کیا۔ شیخ کلینی اپنی دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے اور وہاں انہوں نے ان افراد سے جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور یا امام ہادی علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیثیں سنی تھیں ملاقات کی اور عظیم اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ اس عظیم دانشور نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قم سے کوفے ہجرت کی۔ کوفہ اس زمانے میں ایک علمی مرکز شمار ہوتا تھا کہ جہاں سے بزرگان دین اپنے مذہب و عقیدے کی تبلیغ کے لیے دیگر علاقوں میں آزادانہ جایا کرتے تھے۔ شیخ کلینی پھر بغداد چلے گئے اور اس زمانے میں اس حد تک شہرت حاصل کر لی تھی کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی فرقے کے افراد اپنے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور فتاوی میں ان کی شخصیت دونوں گروہوں کے لیے قابل اطمینان تھی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کے ساتھ ہی لوگ امام معصوم کے حضور پہنچنے سے محروم ہو گئے۔ اس دوران بعض نے کوشش کی کہ جھوٹی احادیث کے ذریعے یا ان میں تحریف کر کے امام کے خلا اور ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پیروکار اکٹھا کرنے کے ذریعے اقتدار اور اپنے مفادات حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس لحاظ سے رائے شہر اس زمانے میں اسلامی شہروں میں اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے مختلف فرقے اپنے افکار کی ترویج اور رائے پر تسلط قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ رقابت کرتے تھے۔ ایسے حالات میں ہر مذہب کے علماء دین روایات و احادیث کے گنجینے کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیتے تھے، اس طرح سے کہ اس زمانے کو عصر حدیث بھی کہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اہل سنت کی چھ معتبر کتابیں یعنی صحائے ستہ بھی اسی زمانے میں لکھی گئیں، لیکن اہل سنت کی جو احادیث کے نقل کرنے میں اہل بیت اور دیگر اصحاب پیغمبر اور محدثین کے درمیان فرق کے قائل نہیں تھے، جب تیسری صدی ہجری قمری میں انہوں نے احادیث لکھنے کا اقدام کیا تو اس وقت دور پیغمبر میں زبان پیغمبر سے بیان کی گئی احادیث کو 300 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ شیعوں نے اسلام کے دیگر مذاہب کے برخلاف ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے وجود کی نعمت کی قدر کی اور رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 سال بعد تک خود زبان ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث و روایات سنتے تھے اور امامت کے صاف و شفاف سرچشمے سے درس دیداری حاصل کرتے رہے۔ جس زمانے میں شیخ کلینی نے احادیث جمع کرنے کا کام شروع کیا یعنی غیبت صغرا میں، اس وقت امام علیہ السلام کے نائبین خاص کے توسط سے امام تک دسترسی ممکن تھی اور ایسے محدثین بھی موجود تھے کہ جو امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی واسطے کے بغیر حدیث نقل کرتے تھے۔ شیخ کولینی نے جو غیبت صغرا جیسے حساس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے زمانے کی ضرورتوں کو بخوبی درک کر لیا تھا، اسی لیے آپ نے احادیث اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ معصومین علیہ السلام کی فرمائشات اور نصیحتوں کے ذریعے راہ نجات حاصل کریں اور انحرافات سے خود کو بچا سکیں۔ اسی بنا پر شیخ کولینی نے کمر ہمت کس لی تاکہ مختلف اسلامی ملکوں کا دورہ کریں اور راویوں کے ذہنوں میں موجود پنہا گنجینوں کو یکجا کریں تاکہ دنیا کے لوگ ہمیشہ کے لیے معرف اہل بیت سے استفادے کے ذریعے حقیقت کو پا سکیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ شیخ کولینی کے زمانے میں عوام کے علاوہ علماء اور دانشور حضرات بھی سخت گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ امام معصوم علیہ السلام بظاہر ان کے درمیان موجود نہیں تھے، اسی لیے ان کی رسائی سر چشمے علم و حکمت تک نہیں تھی، اور دوسری طرف کوئی دوسرا موثق اور معتبر منبع اور سرچشمہ بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے استنباط کے ذریعے تمام مسائل اور احکام دین کا جواب دیا جا سکے، اس لیے علماء بہت سے مسائل کے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ شیخ کولینی کی برسوں کی محنت و مشقت کا ماحصل اصول کافی کی صورت میں مسلمانوں اور علماء کے درمیان منظر عام پر آیا، اور اس وقت سے آج تک یعنی 1000 سال سے زائد عرصے سے اب تک اسلام کے کسی بھی فرقے کے عالم و محقق نے خود کو اس کتاب سے بے نیاز نہیں پایا، اور آج بھی سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس عالم دین کی گنا قدر کتاب اصول کافی سے مزید آشنائی حاصل کریں گے۔ اس پروگرام کے اختتام ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عالم زندہ ہے خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے، اور جاہل مردہ ہے گرچہ وہ زندہ بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سامعین لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے مختلف شہروں اور علاقوں میں بنائے جانے والے گنبدوں اور میناروں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ایران کی وسیع و عریض سرزمین میں موجود آثار قدیمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں ان تاریخی اور یادگار میناروں اور گنبدوں کا ذکر کریں گے جو بعض علاقوں یا بعض زیارت گاہوں یا دیگر تاریخی عمارتوں کی پہچان اور شناخت سمجھے جاتے ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی وسیع و عریض علاقوں کی پہچان کے لیے ان کے لیے مخصوص نام اور مخصوص نشانیاں رکھی جاتی تھیں تاکہ ان علاقوں اور مقامات کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ماضی میں طویل راستوں پر سفر کرنے والوں کے لیے علامتوں کے طور پر پتھر یا مٹی وغیرہ سے نشانیاں بنائی جاتی تھیں تاکہ طویل راستوں پر سفر کرنے والوں کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی کاروان سرا ہے یا کوئی رہائش کی جگہ ہے تو دور سے اس علامت کے ذریعے وہاں پر پہنچ سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ جنگل ہے یا آبادی ہے یا اگلا علاقہ کس طرح کا ہے۔ آج جن علامتوں کو ہم سائن بورڈ وغیرہ کا نام دیتے ہیں، ماضی میں انہیں سنگ میل کا نام دیا جاتا تھا، جو مینار کی صورت میں یا چبوترے کی طرح یا کسی مٹی کے ڈھیر یا ٹیلے کی بلندی پر بنائے جاتے تھے۔ یہ عام طور پر زمینی راستوں پر بنائے جاتے تھے تاکہ راہگیر اور مسافر ان سے استفادہ کر سکیں۔ معروف ایرانی مصنف کریم پیر نیا اس طرح کے میناروں یا سنگ میلوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ماضی میں ان میناروں یا چبوتروں پر رات کی تاریکی، سخت دھند یا ابر آلود موسم میں آگ وغیرہ روشن کی جاتی تاکہ مسافر راستہ نہ بھٹک جائیں۔ اب بھی بعض قدیمی راستوں میں اس طرح کی میناروں اور برجوں کی علامات موجود ہیں۔ ایران کے علاقوں اخنگان اور رادکان میں اس طرح کے آثار بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ریتلے علاقوں اور جہاں پر گہرے جنگل یا ریت کے طوفانوں کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا، وہاں مسافروں کو کاروان سرا کی طرف رہنمائی کے لیے اس طرح کے گنبد، مینار یا برج بنا دیے جاتے تھے۔ ان میناروں کی وجہ سے مسافر اپنے اصلی راستے سے بھٹکتا نہیں تھا۔ ماضی کی معروف شاہراہوں پر بنے ہوئے یہ مینار اور برج اب مقبروں اور دوسری عمارتوں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ایسے افراد جنہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے مینار یا برج بنوائے تھے، انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ انہیں مرنے کے بعد اسی برج میں دفن کر دیا جائے۔ بعض خوبصورت اور پرشکو میناروں اور برجوں میں خداوند عالم کی برگزیدہ ہستیوں اور اولیاء کو بھی دفن کیا جاتا تھا۔ محمد کریم پیر نیا کی کتاب راہ و رباط میں آیا ہے، بعض قدیم برج ہمدان اور شہر رے کے درمیان سڑک پر بھی بنائے گئے تھے، جو اس پوری سڑک پر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر موجود تھے، جس سے راہگیر کو ہمدان سے شہر رے یا بالعکس پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی تھی اور مسافر راستہ بھی نہیں بھولتے تھے۔ اس راستے میں بنائے گئے تمام برجوں کو اب آرام گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں معروف لوگوں کی قبریں بنا دی گئی ہیں۔ البتہ ان میں بعض برجوں کی تعمیر کر کے انہیں مسافروں کے قیام کرنے کی جگہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ تہران اور رشت کے درمیان ایک امامزادہ حضرت ہاشم کا مزار ہے۔ اس مزار پر موجود مینار بھی تاریخی حوالے سے بہت قدیمی ہے اور اس مینار کے بنانے کی بنیادی وجہ بھی مسافروں کی رہنمائی تھی، اس لیے اس کو سنگ میل بھی کہا جاتا ہے۔ امامزادہ ہاشم کے مزار کو رشت اور تہران کے درمیان پہلا اسٹاپ یا مہمان سرا سمجھا جاتا تھا، جہاں آ کر مسافر سستاتے اور آرام کرتے۔ یہ مینار ایک بلندی پر بنایا گیا تھا اور درختوں کے جھنڈ میں بہت دور سے اس کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس کو اس راستے کی رہنمائی کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ یہ مینار 800 سال قدیمی ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق اس کو 4 ہجری قمری میں پہلی بار تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پہلے سنگ میل اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے برج کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ البتہ بعد میں اسے امیر المومنین کی اولاد میں سے ایک فرزند کے مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس مینار کو علاقے کی زمینی ساخت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بلند و بالا ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ درختوں میں گھرا یہ دیدہ زیب مینار دور سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس کے ایک طرف چشمہ بہ رہا ہے تو دوسری طرف بلند و بالا درختوں نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دی ہیں۔ مینار کے جنوبی حصے سے سڑک بنا کر مزار پر آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ مزار کے ارد گرد بھی کاروان سرا طرز پر عمارتیں بنائی گئی تھیں، لیکن اب وہاں پر مزار کی ایک طرف مسجد اور امام برگاہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف باغات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس برج کی کئی بار تعمیر ہوئی اور اس کی دیواریں پتھروں سے چنی گئیں۔ امامزادہ ہاشم کی موجودہ عمارت 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک حصہ مسجد اور دوسرا مقبرے سے مربوط ہے، اور ان دونوں حصوں کے اوپر ایک بلند و بالا مینار موجود ہے۔ مقبرے کے سین کے اوپر وہی پرانا برج ہے جو اطراف سے آسانی سے نظر آتا ہے اور اس کا زاویہ سنگ میل کی طرح ہے۔ آج کل اس عمارت کے قریب ہوٹل اور ریسٹورینٹ بھی بنا دیے گئے ہیں، جس میں مسافروں کے لیے مختلف سہولیات میسر ہیں۔ ایران کے شمالی علاقے رشت وغیرہ جانے والے مسافر آتے جاتے اس جگہ رک کر آرام کرتے ہیں اور اس تاریخی عمارت کو دیکھ کر اور امامزادے کے مقبرے پر حاضری دے کر لطف اٹھاتے ہیں۔ راستوں پر بنائے جانے والے اکثر برج یا مینار بلند ٹیلوں پر بنائے جاتے، بعض میناروں کی بلندی 40 میٹر تک ہے۔ اس طرح کے کئی میناروں کے آثار اب بھی بآسانی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں۔ بعض میناروں کا قطر 3 سے 8 میٹر ہوتا اور اس کے اندر باقاعدہ سیڑھیاں بھی بنائی جاتی۔ اس طرح کے اکثر میناروں کی دیواروں پر کتبے لگائے جاتے اور ان پر مختلف طرح کی تحریریں کندہ کی جاتی۔ بعض میناروں پر کندہ تحریریں خط کوفی میں بھی ہیں۔ بعض کتبوں پر برج کی تاریخ تعمیر اور بنانے والے کا نام بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی دور میں بھی ان برجوں کی تعمیر پر توجہ دی جاتی تھی۔ ان میناروں کا طرز تعمیر بڑا خوبصورت ہے۔ ان برجوں میں بعض 8، 4 یا 12 اضلاع پر مشتمل مینار ہیں، بعض میں نچلے حصے پر چند اضلاع ہیں اور اوپر جا کر گول کر دیے گئے ہیں۔ ان میں اکثر گنبد نما ہیں، تاہم طرز تعمیر میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض برجوں پر باقاعدہ نقش و نگار بھی موجود ہیں، جبکہ زیادہ تر برجوں پر ٹائلوں، گچ اور مٹی کے ذریعے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، جن میں عام طور پر فیروزی رنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایران کے مقدس شہر مشہد کے قریب ایک مینار برج اختکان کے نام سے مشہور ہے، جسے 9ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی بلندی 17 میٹر ہے، جس کی اوپر والے انتہائی حصے پر مخروطی شکل کا گنبد ہے۔ اس کی دیواروں پر خوبصورت انداز سے بیل بوٹیاں بنائی گئی ہیں۔ اس دیوار کی خوبصورت اور قدیمی ساخت کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے صوبہ خراسان میں اس طرح کے دیگر برج اور مینار بھی اپنی تاریخی قدمت اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ ان میں ایک اور برج میل رادکان کے نام سے معروف ہے۔ یہ ماضی میں مسافروں کے لیے رہنما اور سنگ میل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ بنانے والے کو ستارہ شناسی اور نجوم کا بھی ذوق تھا۔ اس برج کے اندر کی کھڑکیاں اور روشن دان سال کے 12 مہینوں کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں، جو ہر مہینے کے موسم کے مطابق روشنی اور ہوا کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماضی کے طویل راستوں میں جہاں انسانوں کے لیے مہمان سرا اور آرام کرنے کے لیے عمارتیں بنائی جاتی تھیں، وہاں جانوروں کے لیے بھی مخصوص جگہیں تعمیر کی جاتی۔ یہ جگہیں یا استبل نما عمارتیں سرکاری جانوروں، بالخصوص گھوڑوں وغیرہ کے لیے مخصوص ہوتی تھیں۔ ان میں ڈاک کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں کو آرام دینے اور تازہ دم گھوڑوں کو مطلوبہ منزل تک لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ماضی میں اس طرح کی جگہوں کو چاپارخانہ کہا جاتا تھا۔ اس طرح کے چاپارخانوں کی تاریخ اسلام سے پہلے کی ہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت قدیمی ہے۔ چاپارخانوں میں تازہ دم گھوڑے اور ان کے لیے سواروں کو مکمل آمادگی کے ساتھ تیار رکھا جاتا تھا، اور جو ہی حکومتی کارندہ وہاں پہنچتا، دوسرا گھوڑا سوار تازہ دم گھوڑے کے ساتھ سرکاری ڈاک یا سامان لے کر فوراً اگلی منزل کی طرف تیزی سے چل پڑتا۔ ایک چاپارخانے سے دوسرے چاپارخانے تک سرکاری ڈاک اور ساز و سامان پہنچانے کے لیے ایک ہی گھوڑا استعمال ہوتا، اور اگلے چاپارخانے سے نیا گھوڑا اور گھوڑ سوار اگلے چاپارخانے تک پہنچ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتا۔ اس طریقے سے تازہ دم گھوڑے ایک سرکاری پیغام کو پوری صورت سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتے، اور اس طرح تیزی اور تسلسل سے متعلقہ پیغام یا سامان مرکزی حکومت سے دیگر شہروں اور بالعکس پہنچ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ چاپارخانوں کی تعمیر اور اس سے پیغام رسانی کا نظام ہخامنشی بادشاہ کورش نے شروع کیا تھا۔ 2 چاپارخانوں کا تعین گھوڑے کی ایوریج، گھوڑے کی اوسط صلاحیت کو دیکھ کر کیا جاتا، تاکہ گھوڑا بغیر تھکے پوری صورت کے ساتھ اگلے چاپارخانے تک تیزی سے پہنچ جائے۔ چاپارخانوں کا درمیانی فاصلہ 4 فرسنگ ہوتا تھا۔ اب بھی ایران میں قدیمی چاپارخانے موجود ہیں، لیکن ان کی بڑی تعداد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ چاپارخانے عام طور پر کچی اینٹوں سے بنائے جاتے اور عام طور پر کاروان سراؤں اور راستے میں آنے والے دیہاتوں کے قریب بنائے جاتے، کیونکہ اس سے ان جگہوں کی حفاظت کرنا آسان ہوتا اور جانوروں کے چارے اور گھوڑ سواروں کی رہائش بھی آسان ہو جاتی۔ ان چاپارخانوں کو اس طرح بنایا جاتا کہ سخت ترین موسمی حالات میں بھی جانوروں کے لیے محفوظ ہوں۔ ایران میں جب انجن والی گاڑیوں کا رواج شروع ہوا اور ڈاک لانے لے جانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال ہونے لگا، تو چاپارخانے بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور ان کی عمارتیں بھی ویران اور کھنڈر بن گئیں۔ اس وقت ایران میں جو چند چاپارخانے موجود ہیں ان میں یز کا معروف چاپارخانہ ہے جس کو اب ایک ڈاک اور پوسٹ آفس کے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس چاپارخانے کی عمارت پر باقاعدہ مینار ہے اور اس کی حفاظت کے لیے عمارت کے چاروں اطراف میں حفاظتی برج ہیں جن کے اندر کھڑے ہو کر دور دور تک آنے والوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس چاپارخانے کا فن تعمیر قدیمی رنگ لیے ہوئے ہے جس کے درمیان میں ایک بڑا سا سین ہے اور اس سین کے ارد گرد گھوڑوں کو باندھنے کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے اسبل نما بڑے بڑے ہال بنائے گئے ہیں۔ عمارت کے ایک طرف مسافروں کے رہنے کے لیے کاروان سرا کی طرز پر کمرے موجود ہیں جنہیں آج کل تعمیر نو کے بعد میوزیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عمارت کے برج پتھروں سے بنائے گئے ہیں جس کے اندر سیڑھیاں بھی موجود ہیں جو مینار کی بلندی تک پہنچتی ہیں، جہاں بلندی پر جا کر ارد گرد کا بآسانی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ چاپارخانہ 11ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا اور اس کے کاچار دور میں مرمت کی گئی۔ گزشتہ چند سالوں میں محکمہ آثار قدیمہ کی کوششوں سے یہ ایران کے بہترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ آج اس چاپارخانے کے مرکزی سین میں گھوڑوں کے خوبصورت مجسمے نصب کیے گئے ہیں جس کو دیکھ کر ماضی کی تاریخ انسانی ذہن میں فلم کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے۔